بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات فی القبر کے موضوع پر قرطبی کی کتاب التذکرہ فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور بہت بڑی جلد ہے. علامہ خالد محمود مدظلہ کی کتاب کا نام ہے مقام حیات، اور تیسری کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور مولانا سرفراز خان سے مدظلہ کی. اس آخری کتاب میں تمام علماء دیوبند شریک ہیں. دارالعلوم دیوبند کے فتاوی بھی موجود ہے. مولانا شمس الحق افغانی، مولانا خیر محمد جالندری، مولانا ادریس کاندیلوی، مفتی جمیل احمد تھانوی، حضرت الشیخ استاد مکرم حضرت بنوری، فقیہ الملہ مجتہد زمانہ جامع الشرائع والطرائق حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق، مولانا نذیر اللہ خان، تمام اکابر بہت سارے جن کے نام مجھ سے رہ گئے وہ سب کے سب تسکین الصدور میں شریک ہیں. تسکین الصدور جیسی کتاب شاید امت میں نہ لکھی گئی ہو. بعض ساتھی ہمارے اشاعت والے یا ان کے خفگان ہیں کمکل ہونے کی وجہ سے. کتاب ابدی الشان ہے اور بدی البیان ہے اور نہایت اعتدال پر ہے. کتاب کا موضوع بھی یہی ہے کہ نوم من الحیات فی القبر ہے. والحمدللہ علی ہذا. عتیق الرحمن کشمیری نام کا آدمی ہم نہیں جانتے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، وہ کذابین کی باتیں نہ لکھا کرے. اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ جس میں مسائل سمانیہ کا بیان ہے اور اس سورت کا موضوع اعظم بھی العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، توحید خداوندی کا بیان ہے. سورت مصدر ہے حروف مقطعات سے جو متشابہ بہت یا من کل الوجوہ ہے، اور سورت کے ابتدائی سے صداقت کتاب کا بیان ہے جو مسئلہ الوہیت کے اندر معرف ہے. مومنین کے اوصاف خمسہ اور کافروں کا ضم آیتین میں اور رکوع میں، منافقین کی مذمت، دس نشانیاں اور دو مثالوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے. جس طرح سورت فاتحہ کے اخیر میں مغضوبین یہود اور ضالین نصارا کی مذمت تھی، اور اس سے پہلے انعمت علیہم میں منعم علیہم کا بیان تھا. منعم علیہم کا بیان یہاں پانچ آیتوں میں پانچ اوصاف بیان ہو گئے، اور مغضوبین کے مقابلے میں کافرین کی مذمت ہوئی، اور نصارا کے مقابلے میں منافقین کے ذمائم بیان ہو گئے ہیں. گویا مضمون بترقی رہا. چنانچہ مقصود سورت التوحید للہ جل وعلا والعبادۃ المخلصۃ للہ تعالی، اس کا بیان شروع ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے. اس پر دلائل آفاقیہ انفسیہ قائم فرمائی، اور پھر قرآن کے اعجاز کے ساتھ تحدید کی گئی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور مخالفین کی بے بسی اور عجز کا اعلان کیا گیا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. قرآن پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دی، وبشر الذین آمنوا، اور قرآن نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی، واما الذین کفروا، اور کچھ درمیان میں فروعی احکام بیان فرمائے جو مضمون توحید کے لیے ممد ہے اور مخالفین کی پہچان میں مؤثر ہے. نعمت عامہ بیان فرمائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور اسی کے ساتھ مزید نعمتوں کا تذکرہ ہوا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا فرمائی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہر چیز ہمارے لیے پیدا فرمائی، چیزوں میں سب سے بڑی نعمت انسانیت ہے، اور نعمتوں میں پھر سب سے بڑی نعمت خلافت ہے. جب اللہ نے عام زندگی میں کھانے پینے اور قوام حیات کا ساز و سامان تک پیدا فرمایا ہے، اور آسمان و زمین اور ان کی تمام منفعتیں پیدا فرمائی ہے، تو اس زمین کے نظام کو اور ان فوائد سے شکر کی شان پیدا کرنے کے لیے اور ناشکری سے منع کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ایک عبد خاص اول انسان، پہلا پیغمبر، ان کو خلافت ارض کے لیے منتخب فرمایا اور پیدا فرمایا. یہ بھی مضمون بترقی ہے، تم نہ تھے پیدا کیا، تم نہیں ہوں گے پھر تمہیں پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے زمینوں کی چیزیں پیدا فرمائی. ویسے آسمان تو ساتھ ہے لیکن انسان بالفعل زمین سے مستفید ہے اور زمین پر رہتا ہے، زمین سے اس کو سروکار ہے. تو وہ فوائد بتائے جو دسترس میں ہے، پھر اس زمین کے نظام کو چلانے کے لیے ایک خلیفہ کی ضرورت ہے، اور اس زمین کے فوائد و برکات کو اللہ کی عبادت اور شکر کے لیے استعمال کرنے کے لیے سمجھانے اور تعلیم دینے کی ضرورت تھی. فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة، کہ میں بنانے والا ہوں روئے زمین میں خلیفہ. خلیفہ بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں، بعد میں آنے والے کو. جب ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، اس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے. کیا خلیفہ خدا کا ہے جس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اپنا نائب؟ یہ ترجمہ سب سے پہلے تفسیر زاہدی میں ہے، ان کے بعد شیخ سعدی نے اختیار کیا ہے، پھر لطف اللہ حالائی نے ترجمے میں اختیار کیا ہے، پھر شہاب الدین عبد المومن نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو اختیار کیا ہے، وہیں سے شاہ ولی اللہ نے فارسی میں، شاہ عبد العزیز نے، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین اور حضرت شیخ الہند مولانا اشرف علی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان تمام بزرگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے. لیکن اس ترجمے پر دو اشکال ہیں. ایک اشکال تو یہ ہے کہ کسی روایت میں کسی بندے کو خلیفتی یا خلیفۃ اللہ کا لفظ بھی آیا ہے، بظاہر مشکل ہے. اللہ تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اس کے بعد کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ خلیفہ اس معنی میں ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے، انہوں نے سرکشی کی تو انسان آیا، اور ملائک بھی پہلے سے موجود ہیں، تو ایک کے بعد دوسرا آنے والا اس کو خلیفہ کہتے ہیں. وَيَخْلُفُكُمْ مِنْ بَعْدِ يَا وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، تمہیں ایک دوسرے کے قائم مقام بنائے، نائب بنایا ہے. یہ جو طلباء عربیت سے اور اسانید کی صحت اور تلاش سے وابستگی رکھتے ہیں، یہ سبق صرف ان کے لیے مؤثر ہے. اور دوسرے حضرات کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ اس ترجمے کی تاویل کرنی پڑے گی، یعنی اللہ کے احکام میں بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عبد خاص رب العزت کا خلیفہ ہے. اگر یہ ترجمہ اور یہ تطبیق مناسب ہو تو اس طرح ہوگی، ورنہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ خلفاء سے مستغنی ہے، اور کسی کو خدا کا خلیفہ کہہ دینا بظاہر مشکل ہے. اکبر بادشاہ کا جو کلمہ بنایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، تو مجدد نے جو مکتوبات میں اعتراض کیا ہے تو مبارک کو خط میں کہا ہے کہ یہ اے اجہل الجاہلین، یہ کلمہ ہی دروغ اور عربیت کے خلاف ہے. یہ مطلب ہے مجدد، خدا کا خلیفہ کون ہے؟ بعض لوگ کچھ روایات پیش کرتے ہیں جس میں آ حضرت کو ابو بکر نے کہا یا خلیفۃ اللہ ہے، مگر وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ مغزوب روایت ہے. اور ابو بکر صدیق بھی خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عمر کہتے تھے انا خلیفۃ ابی بکر ثم خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے کسی کو بھی خدا کا خلیفہ نہیں کہا گیا. اگر کوئی صحیح مزان سے صحیح روایت اسانید کے ساتھ پیش کر لے کبھی بھی، اکل لہم من الشاکرین، بظاہر یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے جنات کے بعد، اور آدم علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں کیونکہ یہ کام ملائک نہیں کر سکتے ہیں، زمین کی اصلاح، زمین پر رہنے بسنے والے لوگوں کی اصلاح اور اطلاع یہ ملائک نہیں کر سکتے. وہ کھاتے نہیں ہیں تو کھانے کے مسائل کہاں سے آئیں گے، وہ پیتے نہیں ہیں تو مشروبات کا باب ٹپ ہو جائے گا، ان کی شادیاں نہیں ہیں، بچے نہیں، تو ازدواج، تناسل، توالد کے تمام احکام اور مسائل ختم ہو جائیں گے. انہیں نیند نہیں آتی ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کے آپس میں جنگ و جدال نہیں ہے، تو قضایا کیسے واقع ہوں گے؟ کسی وجہ سے بھی ملائک روئے زمین کی خلافت کے لیے موزون نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زمینی مسائل کے حل کے لیے صرف تصوف اور تزکیہ کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیم الکتاب و سنہ، فقہی احکام کی شدید ضرورت ہے. مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایران تشریف لے گئے تھے، خمینی سے مل کے آئے، واپسی پر بہت زیادہ غمگین تھے، اور فرمایا کہ ہمارے ملک کے مولویوں کی عزت رکھی گئی کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہوا، ورنہ ان کو مسائل یاد نہیں ہے، اور ان کو بہت دقت پیش آ جاتی قضا کرنے میں. پھر فرمایا خمینی نے یہ عجیب کام کیا کہ تمام روافض علماء فقہ کے اندر انتہا پہ پہنچے ہوئے، انتہا پہ پہنچے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے. فرشتوں سے کیوں کہا؟ لِإِظْهَارِ شَرَفِ آدم، آدم علیہ السلام کی شرافت اور بزرگی منوانے کے لیے. تفسیر ابن جریر میں ہے استشارہم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا. خیر المدارس سے ایک عالم نے لکھا تھا کہ اللہ مشوروں سے پاک منزہ ہے، تو بریلوی عالم کاظمی نے دریافت کیا کہ کیوں، کس علت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ نبی کو کہا گیا ہے وشاورہم فی الامر، وہ صاحب وحی ہے، انہیں ابو بکر و علی کے مشاورت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے تو اور فوائد و احکام ہے، اور بات یہی درست ہے پہلی والی کمزور گئی ہے. مشاورت زوف کی دلیل نہیں ہے، مشاورت قوت کی دلیل ہے. مجھے سب معلوم ہے, پورا فیصلہ ہے, لیکن کبھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آج ایک بجے تک پڑھیں گے, صرف دیکھنے کے لیے, اور یہ کہ آپ کی ہمت مضبوط رہے اور آپ کمر باندھ لیں, وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وقفے میں جو زیادہ ٹائم لگا ہے وہ بھی آپ کو بھگتنا ہے. یعنی اکیلے نہیں, میں ساتھ رہوں گا. ہاں, یاد کرنے کا ہے, جب فرمایا تیرے رب نے, چونکہ سورت فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اس ربوبیت کا تعارف بھی ساتھ چل رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم واذ قال ربک, یاد کرنے کا ہے جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جائل فی الارض خلیفہ. ملائک ملک کی جمع ہے, اور ملک ملوک یہ عدم ولود کے معنی میں ہے, جن کے ہاں افزائش نہ ہو, ایک ہی دفعہ پیدا ہے, ایک ہی دفعہ مریں گے, اگر مرے, دونوں قول ہیں. درمیان میں نہ کوئی مرا ہے اور نہ جیا ہے. ہاں, ملائک پر عوارض آتے ہیں, یتغیرون یمرضون بعضہم قالوا به وبعضہم انکروا. البتہ جب ملک متجسد ہو جائے بشکل الانسانی تو یقبل العوارض, جیسے ملک الموت کو حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ لگایا, ففقعت عینہ, بخاری و مسلم, اس کی ایک آنکھ جاتی رہی. مخیتے ہوا لو, میں روح قبض کرنے آیا, موسیٰ علیہ السلام جو دروازے سے نکلتے ہی ایک تھپڑ مارا, وہ سمجھے کہ کوئی اسرائیلی قبطی ڈرانے آیا ہے, کیونکہ انبیاء غیب دان نہیں ہے. اور مائی مریم کے سامنے جب جبریل متشکل ہو گیا, فتمثل لها بشرا سویا, خوبصورت داڑھی, زبردست چہرہ, سر پر بہترین نیکوں کی پگڑی, لباس زیب تن کیے ہوئے, بشرا سویا, خوبصورت انسان, بغیر کپڑوں کے تو انسان خوبصورت نہیں, بدصورت ہوتا ہے. اپنے باپ کو ہی برداشت نہیں کریں گے کہ بس اب اس کو ہٹنا چاہیے. کسی انسان کو بھی حیوان کی طرح کوئی قبول نہیں کر سکتا. انسان تو حسین جمیل ہے لباس کے ساتھ. یہ انسان کو روح سمجھے تو اس کا لباس اس کا جسد سمجھے, ہاں؟ اسی سے مسئلہ بھی حل ہوگا کہ کیا قبر میں اور مرنے کے بعد یہی جسم ہوگا, یہ کیا ضروری ہے؟ یہ مسجد جب اس سے پہلے چھوٹی تھی اور اس کے بعد ایک اور بنی تو بھی احسن مسجد تھی, اور اگر کبھی اللہ نے توفیق دی ہو یہاں سے لے کے وہ روڈ تک پورا بن گیا, جیسے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, تو احسن مسجد ہوگی, کوئی اور نام نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. اور پیغمبر نے کہا میری یہ مسجد اگر عرفات تک پہنچے, ایک روایت میں صنعاء تک پہنچے, مسجدی میری رہے گی. سمجھے بات کو؟ یہ بات کمزور ہے کہ یہی جسد, نہ نہ, روز روز کپڑے بدلنا اچھا لگتا ہے, روز روز نئے نئے سوٹ, بہترین کپڑے, یہ انسانیت کی آراستگی ہے, پیراستگی ہے. لیکن فہم درکار ہے. ایک دن میں آپ کو فہیم نہیں بنانا چاہتا ہوں, وہ ایک امین فہیم ہی بہت ہے, خدا تعالیٰ اس کو سمجھ قابل نصیب فرمائے. یاد کرنے کا ہے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. میرے کو ٹھیک بات ہے, زمین والوں کے لیے خلیفہ چاہیے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, خلیفہ کتنا ضروری ہے, خلیفہ کا ہونا, میں زیادہ بحث نہیں کر سکوں گا, وہ ہمارے سیاسی مولانا نے کر لیے. سیاسی مولانا اس میں بہت آگے, اس کا میدان ہے. صرف ایک مثال دیتا ہوں جو وہ نہیں دے سکتے, اور وہ مثال یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر کی روح مبارک جسم کے اندر مسکوت کر دی گئی, اور پیغمبر کا جسد اقدس بمان نبوت اور رسالت کے جلوگر ہے, اور صحابہ پر اتنی بڑی قیامت قیامت سے پہلے نہیں ٹوٹے گی. لیکن پہلا مسئلہ مہاجرین و انصار کے اتفاق سے وہ خلیفہ کا حل ہو گیا. اور پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے جو بہت سارے احسانات کیے ان میں ایک بڑا احسان یہ تھا کہ آپ نے کہا ابلاؤ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، انکار کرتے ہیں اللہ کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس امت کا امام بن جائے. بس اسی کو لے کر کے حضرت عمر نے بنو ثقیف سائے دم تقریر کی انصار کے سامنے، اور انصار و مہاجر سب متفق ہوئے، اور صحابہ کرام کا یہ احسان قیامت تک کوئی نہیں بھولے گا کہ انہوں نے خلافت منتخب کی، ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے. اب میری بات سنو، اب دیکھو جب خلیفہ منتخب ہوئے اس کے فوراً بعد پیغمبر کی تجہیز، تکفین، تغسیل، جنازہ اور تدفین کے مسائل، اور کوئی مسئلہ دنیا میں اس وقت نہیں تھا. تو اس سے بڑھ کر کیا موضوع ہوگا کہ ایک طرف نبی کا انتقال ہوا ہے اور ان کی تدفین، جنازہ، سب مسائل باقی ہے، اور دوسری طرف خلیفہ کی ضرورت ہے. بعض شیعہ نے اعتراض کیا ہے، ایک شیعہ عالم نے مجھے خط لکھا ہے، الاحسن میں آ جائے گا میرے جواب کے ساتھ، خط لکھا ہے کہ اگر یہ اتنا ضروری مسئلہ تھا تو پیغمبر خود بنا لیتے خلیفہ. میں نے کہا یہ امت کے فرائض میں سے، نبی کے فرائض میں سے نہیں ہے، اس کو بھی آپ سمجھے ذرا. خلیفہ کا انتخاب، خلیفہ کے لیے علامات، خلیفہ کے لیے چناؤ کے آداب، خلیفہ کی ترجیح، خلیفہ کے وجوہ تفوق، وہ سب نبی نے ایک ایک کر کے، عباس چچا موجود ہے، علی داماد اور چچا زاد بھائی موجود ہے، سب خاندان، پورا کائنات موجود ہے. آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نا وہی نماز پڑھائے، مجال ہے کہ کسی اور کی مشاورت بھی ہو جائے گی. یہ آپ نے ایک باب اس کا حل کر لیا. اب جن کا صحابہ پر یقین ہے عدل کا، اور احادیث پر اور قرآن پر پکا ایمان ہے، وہ سمجھ گئے، اور ان کا پہلا سالار حضرت عمر ہے، اور پھر مہاجرین و انصار ہے، اور ساری امت محمدیہ نے آج تک اس کو قبول کیا ہے کہ پہلا خلیفہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ابوبکر الصدیق، صدیق هذه الامه، افضل الخلائق بعد النبی. تو رافضی نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ درس کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو میں نے اس کو یہی جواب دیا ہے کہ یہ فرائض امت میں سے ہے، یہ فرائض نبوت میں سے نہیں ہے. نبوت نے اس کے آداب بتائے ہیں، نبوت نے آداب بتائے کہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے. آئی سو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، احکام نافذ کرنے کے لیے عبد خاص. اسلام کے اندر نبوت کے بعد بڑا مسئلہ خلافت کا ہے، خلیفہ راشد، خلافت راشدہ، اور یہ لوگ الٹا گنگا بہا رہے، امامت و امامت و امامت. آئی سو پہلا مسئلہ خلافت کا ہے، پہلے انسان خلیفہ اور نبی بنے ہیں، اور آخری پیغمبر، اور ان کی امت کو بھی اللہ نے خلفاء ہونے کا شرف عطا کیا ہے. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، فرشتوں نے کہا آپ بنانا چاہتے ہیں زمین میں ایک ایسے کو جو فساد مچائے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون، دماء دم کی جمع، صفقہ یسف کو مانا بہانا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بھی اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں. یہ عجیب بات سنو، آدم علیہ السلام پر تین اعتراضات کیے انہوں نے. ایک اعتراض تو انہوں نے یہ کہ جو خلیفہ بننے والے ہیں تو وہ مفسد ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ خون خرابہ کرے گا، تو تیسرا نتیجہ خود ہی نکل آیا کہ وہ خلافت کے لیے اہل نہیں، اور اس کے مقابلے میں اپنے تین ترجیحات پیش کی، تسبیح، تحمید، تقدیس. تسبیح، تحمید، تقدیس، اللہ نے اس کا ایک جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ خلیفہ کو جانتے رہی، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ انہوں نے کیسے کہا، اللہ کی پاک مخلوق فرشتے، کہ یہ فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا، یہ کہنا کیسے ہوا، وہ غیب دان تو نہیں؟ تو ایک جواب وہ مشہور ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات نے خون خرابہ کیا تھا، پھر فرشتوں نے ان کو مارا پیٹا اور بگایا. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے لفظ خلیفہ کو دیکھا تھا کہ خلیفے کا کام ہے انصاف کرنا, تو انصاف کی ضرورت وہاں پیش آئے گی جہاں پر ظلم ہو, تو معلوم ہوا کہ فساد ہوگا اور خون خراب ہوگا. خلیفہ کیا کرے گا, لوگوں میں انصاف کرے گا نا. مولانا مفتی محمود صاحب عجیب بات کرتے تھے, اس کو غور سے سنو. حضرت فرماتے تھے کہ یہ خلیفہ جب تک اللہ سے لے اور پھر بندوں پر نافذ کرے تو یہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے, اور جب اس کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے اور یہ اپنی منمانی کرے یا اپنے جیسے مغاربہ اور ملاحدہ کا ایجنٹ بن کر خون خرابہ کرے تو پھر یہ مفسد ہوگا اور مصفق و دم ہو گئے. کبھی حضرت فرماتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس وقت خلیفہ کہا گیا کہ پیدا ہو رہا ہے تو ان کے سامنے ہمارے زمانے کے حکمران, ان کی یہ بد شکلیں اور بد کرداری اور سوئی کارنامے, ان کی کوئی جھلک آگے پیچھے ہوئی ہے, گزری ہے ایسی گزری. یہ بلاگان, یہ شیاطین, یہ ملک کے ڈکیتر, عالمی چور, یہ حکمران بنیں گے اور یہ کہاں خلافت کریں گے, یہ تو مفسد ہوں گے اور خون بہائیں گے. اللہ اکبر, کیسی عجیب بات تھی. اب میں نام نہیں لیتا لیکن ایک نیک سیاسی جماعت کے بارے میں ایک بزرگ ایک لفظ کہتا تھا کہ یہ جماعت یہ نہیں ہے, اس کا تو یہ نام ہے. اس زمانے میں ہم بڑے خفا ہوتے تھے کیونکہ اس وقت جو اس نیک سیاسی جماعت کے بڑے تھے وہ بڑے مقدس لوگ تھے. ہم بڑے خفا ہوتے تھے کہ اس شیخ کا یہ رجحان ٹھیک نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم بعد کے زمانے نے بتایا کہ وہ لوگ آ رہے تھے, وہی لوگ آ رہے تھے جو اس شیخ نے بیان کیا تھا, لیکن اس وقت صف اول پر ان کی اصطلاح صحیح نہیں تھی, بعد میں آنے والے تھے. اسی طرح آدم علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام اور خلفائے راشدین جیسے مقدس نفوس کے بارے میں تو ملائک کا یہ کہنا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن ایسے لوگ آنے والے تھے جو یقیناً مفسد تھے اور یقیناً وہ سافک الدم تھے اور انسانوں کے خون خرابے کے ذمہ دار تھے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آدمی جب کسی کے بارے میں کہے کہ یہ اس انتخاب کا اہل نہیں ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ کون اہل ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ منصب بھی ہمیں عطا ہو جائے, ہمارا خیال یہ ہے کہ اس طرح نہیں تھا. اور انہوں نے کہا خدایا وہ خلافت اور وہ زمین میں فیصلے انصاف کے اور نظم و نسق کے ساتھ چلنے والی حکومتیں وہ بھی بہترین عبادت ہے, لیکن یہ عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ اکبر. یہ جو فرمایا تسبیح تحمید تقدیس, ذرا طالب علم توجہ کر لیں, فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے انتخاب خلافت پر جو اعتراضات کیے اس سے تین وسوسے پیدا ہو گئے. ایک وسوسہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک عیب والا کام کر رہا تھا, فرمایا نحن نسبح, ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدایا تیرے افعال بے عیب ہیں, اور کیا خدا کو کوئی ضرورت ہے اس کی, فرمایا بے حمد کا, تو بے ضرورت ہے, تیرے لیے ہم وقت ثنا اور خوبی و کمال و بزرگی ثابت ہے. تو کیا بے حکمت اور بے فائدہ چیز پیدا کر رہے تھے, فرمایا ونقدس لک, تیری شان عظیم اور بزرگ و برتر ہے کہ آپ کوئی کارنامہ انجام دے اور اس میں حکمت و فائدہ نہ ہو. ان تین لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی تین طرح تنزیح, تقدیس, تحمید, تسبیح کی گئی ہے, اور یہ اس سال کی خصوصیت ہے. یہ توجیہ, قال انی اعلم ما لا تعلمون, فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بعض اوقات تفصیلی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سید سلیمان ندوی نام سنا ہے نا، بہت بڑے باکردار عالم تھے، تھے تو مسلم لیگی لیکن دل و دماغ کے ساتھ روشن خیال تھے اور روشن ضمیر تھے، بہت بڑے متقی و پارسا تھے. پاکستان جب بنا اور کمیٹی بیٹھ گئی، ان میں مولانا شبیر احمد صاحب بھی تھے، تو کسی مسئلے میں مولانا نے کوئی بات کہی تو عبد الرب نشتر نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل، تو سید سلیمان نے کہا تیرے جیسے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ سلیمان کہتا ہے، کوئی دلیل کا حقدار آ جائے تو انبار لگا دوں گا. نہیں سمجھے بات کو، ہر شخص کے سامنے دلائل سے نہیں پیش آؤ، یہ علم کی توہین ہے. انی فرشتوں کے سامنے کیا دلائل دینے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے ہو، چھوڑ بس ختم کرو. ایک شخص کو اتنا کہنا کہ تم اس مسئلے سے بے خبر ہو، یہ کافی. اس دن فخر المحدثین استاذ العلماء صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلوں نے ایک بڑے بزرگ عالم کو طلب کیا، لیکن ان کا شاگرد ہے، اور ان کو ایک نظام کے بارے میں کہا کہ یہ آپ نے شائع کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور جو میں کہتا ہوں وہ سن لو، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. قال انی عالم ما لا تعلمون. اور انہوں نے کہا مجھے بھی اجازت دیجیے گا، نہ مزاحمت ہو جائے گی، مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں، بس میری سن لو. پنجبیر مولانا، مولانا غلام اللہ خان، قاضی شمس الدین، مولانا آیت اللہ شاہ، یہ مولانا نصیر الدین غرغشتوں کے پاس گئے، تقریباً ان کے شاگرد ہیں سارے. ان سے ایک مسئلہ پوچھا، مولانا غرغشتوں نے کہا میں یہی کہتا ہوں جو آپ کو پہنچا ہے، یہی میرا نظریہ ہے. تو انہوں نے کہا اس کی کوئی دلیل، تو مولانا نصیر الدین نے کہا تم تو میرے ہاں کافی اور شرجامی پڑھ کے گئے ہو، تم کو کیا دلیل دوں گا، دلیل کوئی مولانا قطب الدین اور عبد الرحمن کی امبل پوری آ جائے، ان کو سمجھا دو، تم تو چڑی ہی تھا سو چڑو تو سب دلائل خائی زئی دے دے اوزئی نر ملا سمجھا اوزئی دے. ہر شخص کے ساتھ دلائل بازی کریں گے، آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے، کسی بھی بٹیر لبر چٹو کو یہاں پکڑ کے میرے پاس لے آتے جس کو سمجھائے، میرا یہ کام رہ گیا ہے. یہ دورے اور تخصصات اور اتنے طلباء کو ہم کیوں پڑھاتے، کس کام کے لیے، ان کا کیا کام ہے پھر، اس کو تو کوئی اعدادی اور اولا والا بٹھا کے اور سمجھا دے، اس میں بھی اتنی شیرینی ہونے چاہیے علم کی. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسجد میں پڑھا رہے تھے، شاگرد دور تک بیٹھے تھے، اس وقت تو کوئی آلہ نہیں تھا لاؤڈ اسپیکر کا، تو حضرت اونچا بول رہے تھے. ہمارے یہاں ایک استاد تھے، شاگرد تھے ہمارے، مولانا صاحب آفسن، وہ دیا سالس بہت شوق سے پڑھاتے تھے، لیکن پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ بعض اوقات میں ایک لڑکے کہتے جاؤ جاؤ دوڑو مولانا کا اور طالب علموں کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے نہیں نہیں جھگڑا نہیں تھا، اس وقت مشکل مسئلہ ذرا زور سے سمجھانا تھا. تو امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے تلامیذ کو، حضرت کی آواز ذرا اٹھ گئی تھی، تو امام سفیان وہاں سے گزرنے لگے، امام ابو حنیفہ کو کہا اطرف و صوت کا وانت فی المسجد، مسجد میں بیٹھ کے چیخ رہے ہو. امام صاحب نے بغیر دیکھے کہا ہم لا یفہمون دونہ، یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس کے بغیر. تو سفیان کو کسی نے کہا ما اجابک، کا اجابنی و اشافنی، کا جواب نہیں دیا، کا جواب شافی دے دیا، میرا اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ شاید بغیر ضرورت کے. امام صاحب نے کہا نہیں ضرورت موجود ہے، اس لیے رفع صوت بے ضرورت جائز ہے. قال انی اعلم ما لا تعلم، حق تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. وعلم آدم الاسماء کلھا، سکھا دیے آدم کو نام سارے کے سارے. ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر پیش کیے فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی خلیفہ پیدا نہ کرنے میں، اور تم سچے ہو تسبیح تحمید تقدیس کے کافی ہونے میں. اب ملائک سمجھ گئے کہ ہو یہ تو لغزش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. خواجہ خواجگاں نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ خواجہ فرید گنشکر نے مجھے ایک وظیفہ دیا، لیکن وہ الفاظ معروف عربیت کے خلاف تھے. جب حضرت نے تعلیم کیے تو میں نے صحیح کر کے پڑھے. کہا حضرت نے آنکھیں بند کی اور غصے سے دوبارہ وہی الفاظ کہے. اب میں سمجھ گیا کہ حکمت وظیفے کی انہی الفاظ میں ہے. فرمایا کہ اب اگر اس فن کے خلیل اور بابوے اور نفتوے سیبوے اور کسائی بھی آ جائے نا تو میں ان کی نہیں آپ ہی کی مانوں گا، کیونکہ میرے تعلق آپ ہی سے ہے، تمام قواعد و ضوابط اس کے تابع ہیں. ملائک سمجھ گئے کہ ہم سے اس بات کہنے میں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء یا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہنے میں لغزش ہو گئی ہے، اور یہ بات پسندیدہ بات کے خلاف واقع ہوئی. یہ اتنے کہا ہو گیا. ملائک تو گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم. اتنا ہو سکتا ہے کہ اولا اور افضل ترک ہو جائے. کاملین کے ہاں یہ بھی جرم ہے. فرض نماز کے بعد بیٹھ کر ایک آدمی تسبیحات پڑھ رہا ہے، تسبیحات پورا کرنے کے بعد پھر اٹھ کر کے سنت پڑھتا ہے. سب فقہا کو پتا ہے، لیکن فقہا کہتے یہ بہتر طریقہ نہیں تھا، اٹھ جاتے پہلے سنت پڑھ لیتے، سنتوں کے بعد آپ یہ انگلیاں پڑھ لیتے. تو یہ آپ ان کو سمجھائیں گے جن میں سمجھ کی صلاحیت ہو. ہر ایک کا کام یہ نہیں ہے، نہ سب کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے. جن کا ہم سے تعلق ہوتا ہے ان کو خیر سے آگاہ کرتے ہیں. فرشتوں کا وہ خبر اور اطلاع رب العزت کے حضور پسندیدہ ثابت نہیں ہوئی تو معافی مانگنے لگے. بندہما بہ کے ز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آورت، ورنہ سزاوار خدا وندیش، کس نہ توانت کے بجا آورت. اب یہاں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ یہ نام کس چیز کے تھے. ما من قول الا یقال فیہ، ہر طرح کے اقوال موجود ہیں. حضرت اقدس فقیہ الامہ، مفسر کبیر، محدث علام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ ان اسماء سے مراد مسمیات ضرورت انسانیت ہیں. یہ نام تھے انسانی ضروریات پر مشتمل چیزوں کے. یہ ہانڈیا ہے، اس میں سالن پکتا ہے، یہ درانتی ہے، اس سے فصل کٹتی ہے، یہ آری ہے، اس سے لکڑ کٹتا ہے، یہ لکڑی ہے، اس سے کرسی بنتی ہے، یہ توا ہے، اس پر روٹی بنتی ہے، یہ کڑائی ہے، اس میں حلوہ بنتا ہے. یہ سب چیزیں، جتنی چیزیں آدمیت کو زندگی میں کبھی پیش آنے والی ہے، ان ضروریات کے نام بتا دیے گئے. مثلا توا، اس کی تاثیر، ہانڈیا، اس کا کام، سوئی انجیکشن اور اس کی ضرورت اور فائدہ. فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آدم علیہ السلام بھی، لیکن فرشتوں نے کھانا نہیں ہے تو یہ کیا کرنا ہے بابا، اور انہوں نے پینا ہی نہیں ہے تو جام و کاسا کو کیا یاد کرنا ہے، اور انہوں نے بیمار نہیں ہونا ہے تو حکمت و طب کے مصطلحات کائے کو یاد کرنے ہیں، مفردات و مرکبات کی ضرورت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مگر آدم علیہ السلام تو محتاج تھے، ان کو تو پیش آ رہی تھی، بھوک لگنے والی تھی. کھانوں کے نام، کھانے کے برتنوں کے نام، پینے کے نام، مشروبات کے نام، بننے کے طریقے، نہ پینے والے مشروبات علیحدہ، لباس، کپڑے. علم آدم کا مطلب یہ نہیں کہ آدم کو سکھائے اور فرشتوں کو نہیں سکھائے، یہ تو پھر پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ایک فریق کو آپ بتائے اور دوسرے کو نہ بتائے. اس طرح امتحان نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ آدم علیہ السلام نے بوجہ اس کے اہل ہونے کے سب چیزیں یاد کر لی، جبکہ ملائک کون میں سے بیشتر چیزیں یاد دے رہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تسبیح، تحمید و تقدیس پیش کرتے ہو، بتاؤ روئے زمین پر ان تمام ضروریات کی ضرورت ہوگی، یہ آدم کے بغیر کیسے ہوگا. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے. سبحانہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تنزیہ تو ہے ہی، لیکن بندے کا قصور مذکور ہوتا ہے. یونس علیہ السلام بھی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں بغیر اجازت کے روانہ ہوا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہوا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ ہی بندہ لے گیا، بندہ خود نہیں جا سکتا تھا، مجال نہیں ہے اس کا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح و شام تیرے لیے پاکی ہے، یعنی ہم سے صبح و شام خطائیں اور غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. لفظ سبحانہ میں جس طرح اللہ کی تنزیہ اور تسبیح ہے، اس طرح بندے کا اعتراف تقصیر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، پاکی تیرے لیے ہے جو تعریف اور حمد کا لائق ہے. سبحان اللہ العظیم، ہم بندے کئی قسم کے خطیات اور نقصانات کے مرتکب ہیں. اس لیے رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم اور سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی تجویز ہوا، کیونکہ بندہ جھکتا ہے اور پھر پورا زمین پر جا کے پڑا رہتا ہے سر نیچے رکھ کے، کہ خدایا جو نیچے نہیں ہوتا اور جو کبھی جھکتا نہیں، وہ تیری ذات ہے، تیری صفات اور اسماء ہے. حدیث میں فرمایا رکوع میں تلاوت نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ مذلت کا رکن ہے اور قرآن عظمت کے لیے آیا ہے، اس لیے رکوع میں قرآن مجید پڑھنا منع فرمایا، اور بل اتفاق مکروہ تحریمی. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا تیرے لیے پاکی ہے کہ آپ عیبدار آدمی کو خلیفہ بنائے. سبحانک، تیرے لیے پاکی ہے کہ آپ خلیفے کا فیصلہ کرے اور ہم نہ مانے. سبحانک، خدایا تیری ذات پاک ہے، ہمارے نسبح بحمدک ونقدس لک کی کوئی ضرورت نہیں. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، جو خلیفہ آئے گا وہ ہزاروں عیوب اور قبائح کو زائل کرے گا. لا علم لنا، ہمیں واقعی علم نہیں. اللہ نے کہا نا انی اعلم ما لا تعلم، تم نہیں جانتے، تو انہوں نے بھی کہا لا علم لنا. آنکس کے نداند و نداند کے نداند، آن جہل مرکب ابد الدہر بماند. و آنکس کے نداند و بداند کے نداند، اونیز خری خویش بمنزل برساند. جو نہیں جانتا، اور پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ تو ساری زندگی جاہل و برباد رہے گا. اور جو نہیں جانتا اور یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، وہ کسی نہ کسی دن منزل مقصود کو پہنچ جائے گا. اللہ، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہے ہمیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ نے سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب علم و حکمت والے ہیں. علم میں اشارہ ہے کہ یہ آپ کی شان و صفت ہے، اور حکیم میں اشارہ ہے کہ خلیفہ کی وہ حکمت ہے جو آپ جانتے ہیں، وہی کافی ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دو ان کو ان کے ناموں کے بارے میں. فلما انبأهم بأسمائهم، جس وقت بتا دیا ان کو ان کے نام. قال الم اقل لك، فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم سے. انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں خوب جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. کہتے ہیں ظاہر تو انہوں نے یہ کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور پوشیدہ بات یہ تھی کہ اگر خلیفہ ضروری ہے تو ہم میں سے ایک کو چنا جائے. یہ مفسرین کا قول ہے، میرا نہیں ہے. یہ تو علم الہی کا بیان ہے کہ بندوں کا ظاہر باطن، نظر آنے والا اور نظر نہ آنے والا دونوں کو اللہ جانتا ہے. اعلم غیب السماوات والارض، آیت سے علماء نے قرآن کی تفسیروں میں، فقہ میں، حدیث میں اللہ کے لیے علم غیب کا کلام کیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ مبرہن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بھی خلق اور بشر اور عبد من العباد، وہ سماوی ہو یا ارضی ہو، غیب دان نہیں ہو سکتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ بخاری و مسلم میں کہتی ہے، ثلاثۃ من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریا، تین چیزیں ہیں جس کسی نے ان میں سے ایک بھی کہی اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. من قال ان محمدن یعلم ما فی غد، جو یہ کہے کہ نبی کل کی باتیں جانتے ہیں اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا. اور جس نے کہا ان محمدن رآ ربہ، کہ حضرت نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے بڑا جھوٹ بولا. اور جو یہ کہے کہ حضرت محمد نے دین بیان کرنے میں کچھ چھپایا ہے، خیانت کی ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریا. بخاری میں دسیوں جگہ، مسلم میں، ام المومنین کی مسند مرفوع روایت بار بار آ رہی ہے، اور یہ توقیفن ہے. علم غیب کے متعلق ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے خلاصۃ الفتاوی میں، فتاوی بزازیہ میں، ہندیہ میں، تارخانیہ میں، ولولاجیہ میں، بحر میں، نہر میں، فتح القدیر میں، تبیین میں، فتاوی حامدیہ میں، نقایہ میں، وقایہ میں، فتح القدیر تفسیر میں، روح المعانی میں، کبیر میں، بحر میں، بیان میں، تمام معتبر کتب میں، فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں، ارشاد الساری میں، فتح الملہم میں، اور دلیل الفالحین میں، روضۃ الریاحین میں، تمام معتبرات میں ہے کہ جس نے کسی بھی نبی اور ولی کو غیب دان کہا اس نے کفر کر لیا ہے.